الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے. سورہ الانعام کی 103 نمبر آیت. تو سورہ الانعام کی نایات کے اندر توحید کا تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں تم سے کیا چاہتا ہوں، میں نے زمین و آسمان کیسے بنائے اور کیوں میری عبادت کی جائے اور کیوں مجھ کو مانا جائے. اور اس میں مختلف کانسیپٹ کلیریفائی کیے جا رہے ہیں انسانوں کے، کیونکہ انسانوں کے اندر مختلف گروپس ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک کانسیپٹ ہے اور کنفیوژنس ہیں، تو اس کو وہ ایڈریس کیا جا رہا ہے مختلف انداز کے اندر. اور وہ سارا ایک تسلسل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا اور مختلف مسکنسپشنز کو ایڈریس کیا. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اور تعارف کرایا، ایک اور اپنی وصف کو بیان کیا. اب وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور وہ لطیف ہے اور خبیر ہے. لطیف کہتے ہیں کہ جس چیز کی ڈینسٹی کم ہو، کیونکہ جو چیز ڈینس نہ ہو وہ نظر نہیں آتی. جیسے ہوا جو ہے اس کی ڈینسٹی کم ہے میٹر سے، سالڈ سے، تو نظر نہیں آتی، لیکن ہم جانتے ہیں مالیکیولز ہوتے ہیں اور ہوا موجود ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی تعارف کیا ہے، وہ یہی ورسی ورڈ سے کیا کہ میں لطیف ہوں، میں اس لیے تمہیں نظر نہیں آتا، اور خبیر ہوں کہ مجھے ہر ایک کی خبر ہے کہ نظر اس لیے نہیں آتا لطیف ہوں اور دیکھ ہر ایک کو رہا ہوں، ہر ایک کو میں نے احاطے میں لیا ہوا ہے کیونکہ میں باخبر ہوں. اب اس آیت مبارکہ کے اندر ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ذکر ہو رہا ہے کہ کیا انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے. تو وہ تو ڈائریکٹلی اس آیت مبارکہ میں آنسر ہے کہ نہیں. اس دنیا کے اندر ہماری آئیز کے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، آئیز دی ہیں، اس میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ادراک کر سکے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، کیونکہ ہماری ویژن بڑی لمیٹڈ ہے. ہماری ویژن کو اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ رکھا ہے، وہ خاص ویو لینتھ ہی دیکھ سکتی ہے. انسان جانتا ہے الٹرا وائلٹ ریز ہیں، انفراریڈ ریز ہیں، لیکن نہیں دیکھ سکتا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہیں لیکن دیکھی نہیں جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی انسانوں کا کانسیپٹ ذکر کر رہے ہیں کہ تم یہ اس لیے میں نے انکار کبھی نہ کرنا، میں نظر نہیں آتا، میں ہوں تمہیں نظر نہیں آتا. تو یہ تو ایک یونینیمس ایک کنکلوژن ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے امت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں انسان نہیں دیکھ سکتا اپنی آنکھوں سے. اب اگلا سوال یہ کہ کیا آخرت میں انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا؟ اس کا آنسر ہے یس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، صحیح بخاری شریف سے مسلم شریف سب میں موجود ہے. تو کہا گیا کہ ہاں، کیا تم چاند کو دیکھتے ہو؟ چودھری کے چاند کو کہا دیکھتے ہیں. تو کہا اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے جنت میں. تو آخرت میں دیکھے گا یہ بھی بات طے شدہ ہے، اور دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا یہ بھی بات طے شدہ ہے. اب آخرت میں کیسے دیکھے گا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیپیبلٹی دینی ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں کیپیبل کر سکتے ہیں. جس طرح کہا کہ ہاتھ پیر تمہاری گواہی دیں گے، تو دنیا کے اندر تو ان میں کوئی گویائی نہیں ہے کہ کیسے گواہی دیں گے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ ڈفرنٹ آرگنس کو ڈفرنٹ کیپبلٹیز دے دیں گے، وہ عالم میں کچھ اور ہوگا. تو اسی طرح انسان کی آنکھوں میں بھی اللہ تعالیٰ کیپبلٹی ڈال دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا وہ ہے لا تدرک الابصار، اس کا ادراک نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا انسان ادراک نہیں کر سکتا. کیونکہ بعض گروپس ایسے بھی دنیا میں گزرے جنہوں نے اس آیت مبارکہ کے تحت اس چیز کا انکار کیا کہ آخر میں بھی اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا جنت کے اندر. حالانکہ جو اہل سنت والجماعت کا یونینیمس ایک ڈیسیژن ہے، ایک کنکلوژن ہے، ایک کنسپٹ ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ حدیث واضح موجود ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ ڈیسیژن دیا کہ دیکھ سکتا ہے. تو پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب لا تدرک الابصار، تو پھر علماء نے کیا وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا کہ ادراک نہیں کر سکتے تم میرا، دیکھ سکو گے آخر میں، ادراک پھر بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی لمیٹڈ چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو پوری طرح سمجھ سکے. دیکھ سکے گا لیکن ادراک پورا نہیں کر سکے گا، اس کو پورا سمجھ نہیں سکے گا. اس کی پوری بات، اس کا علم کا کوئی حد نہیں ہے، لامحدود اس کا علم ہے، اس کی ہر صرف لامحدود ہے، تو کیسے انسان کی آنکھ اس کو پورا طرح ادراک کر سکتی ہے، لیکن دیکھ لے گا. اب اگلا ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا دنیا کے اندر انسان خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. اب خواب میں یہ آنکھیں یوز نہیں ہو رہی ہوتی، خواب میں ہماری یہ جو ظاہر کی آنکھیں نہیں یوز ہو رہی ہوتی، بلکہ خواب ایک علیحدہ کہہ سکتے ہیں، ایک علیحدہ دنیا ہے، تو وہاں پہ دیکھ سکتا ہے اور دیکھا لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پہ نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اور بہت سارے پھر آگے علماء امت نے بھی دیکھا، ابھی تک صالحین کو اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت ہوتی ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اب اس کا جس کو خواب میں زیارت ہو اللہ تعالیٰ کی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنتی ہو گیا، بلکہ کئی بار خواب کی انٹرپریٹیشن بھی مختلف ہوتی ہے، خواب کی انٹرپریٹیشن بھی مختلف ہوتی ہے. مطلب یہ ایون جو کتاب لکھی ہے ایک تعبیر الرویا، یعنی خواب کی تعبیر، بہت بڑے عالم غالباً ابن سرین تھے، انہوں نے وہ کتاب جو لکھی تو انہوں نے بھی لکھا کہ خواب میں یہ آئے تو اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، تو اس میں بھی یہ لکھا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو، اور اس طرح سے ہو تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہے، اس طرح سے ہو تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہے. لیکن بات یہ کی جا رہی ہے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے، اور بہت ابھی بھی ہو رہی ہے اور پہلے بھی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں زیارت، انہوں نے لکھا، یہ روایت کیا کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے راضی کریں، کیسے جنت پائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آنسر کیا کہ قرآن پاک کی تلاوت. تو پوچھا کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھے، کہا کہ دونوں طرح سے یہ فائدہ مند ہے، دونوں طرح سے میرا قرب ملتا ہے. پھر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 100 بار اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت، اور یہ بھی ایکسپلینیشن ہے کہ 99 بار جب اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر اب مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور مجھے قوت ملی تو میں اللہ تعالیٰ کوشچن کروں گا خواب کے اندر کہ آپ کس طرح راضی ہوتے ہیں، کیسے جنت ملے گی. تو وہی ہوا، 100ویں بار جب زیارت ہوئی تو خواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوشچن کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک پورا حمد بیان کی انہیں کہ یہ پڑھو صبح شام. تو وہ بھی ایکچولی توحید کا ہی تذکرہ تھا، وہ پوری کتابوں میں موجود ہے کہ وہ کیا ہے، کافی لمبی اور ایک حمد ہے، تو وہ صبح شام پڑھو تو اس سے میرا قرب ملے گا. تو کہنے کا مطلب ان شارٹ یہ کہ بہت سارے علماء کو ہوئی، اور میجورٹی کا، بڑے علماء سب کا یہی کنکلوژن ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے، ہوئی لوگوں کو. انہوں نے یہ حدیث بھی کوٹ کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی خواب میں. اب ایک اور کوشچن یہ ہے کہ کیا معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی؟ اب اس میں ڈفرنس اوپینین ہے صحابہ کے. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حدیث مروی ہے کہ ایسا نہیں ہوا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ کہ ہوئی, اللہ تعالی کی زیارت ہوئی, ملاقات ہوئی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ قلب سے اللہ تعالی کی زیارت ہوئی, آنکھوں سے نہیں ہوئی, تو قلب سے ہوئی. تو اس پہ علماء نے اس کو یونائٹ کر دیا کہ جو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہی کہ نہیں ہوئی تو اس لیے آنکھوں سے نہیں ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہوئی تو اس کا وہ قلب سے ہوئی. تو اس طرح سے انہوں نے اس چیز کو یونائٹ کیا. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کی بات ہے ہی نہیں, تو اس لیے چونکہ دنیا کی بات نہیں ہے, وہ آسمانوں پہ لے کے گئے گئے, عرش پہ لے کے گئے گئے, تو وہ تو ایک معاملہ ہی رہتا ہے, تو دنیا میں نہیں انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا. اب ایک اور چیز یہاں پہ ایڈریس کرنی ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے جس کو کہتے ہیں مقام احسان. تو حدیث مبارکہ میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں, اس سے پھر اندازہ کریں کہ ایک اور کیفیت بھی ہوتی ہے جو اس دنیا میں لائق کرتی ہے. اچھا یہاں میں یہ ذکر کر دوں کہ یہ جو میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی ہے, اور جو حدیث مبارکہ کی کتاب ہے ریاض الصالحین, اس میں امام نبی رحمۃ اللہ نے جنہوں نے یہ کتاب لکھی انہوں نے ایک باب قائم کیا, چیپٹر جس کو کہتے ہیں باب المراقبہ, اس چیپٹر کا نام ہی باب المراقبہ ہے. اس کے اندر وہ حدیثیں کلیکٹ کی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, تو مقام احسان کا. تو کیا اس میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں, ایک لمبی حدیث ہے, میں اس میں وہ اس پورشن تک جاؤں گا جہاں تک میں نے ذکر کرنا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ایک شخص سینٹر ہوئے اور انہوں نے یہ کہا, کوشچنز کرنے شروع کر دیے, اور اس کی صورتحال وہ سامنے آ گئی کہ وہ کیا تھی کہ ایک اجنبی شخص, یعنی صاحب یہ نریٹ کر رہے ہیں کہ ایک اجنبی شخص تھے, یعنی کہ اجنبی سے کیا مراد تھا, انہوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا مدینہ منورہ کے لیے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ ان پہ سفر کے جو آثار ہیں, کیونکہ اگر وہ باہر سے آئے ہیں تو سفر کے آثار ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ریگستان ہے تو اس کو ایک آثار ہوتا, وہ بھی نہیں. اور دوسری روایات میں کیا ہے کہ سفید امامہ, کالے بال, تو وہ آئے, انٹر ہوئے مجلس میں, ہم بھی بیٹھے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں کراس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے بیٹھے تھے تشریف فرما تھے, ان کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے. یعنی یہ بھی اسپیسیفک ایک سینریو تھا کہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے, بالکل یعنی قریب. اور آگے کیا کیا, انہوں نے کوسچن شروع کر دیا, اور کوسچن کیا شروع کر دیے کہ پوچھا کہ اسلام کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسر کیا کہ توحید, نماز, روزہ, زکات, حج وغیرہ. تو آگے سے انہوں نے کیا کہا, آپ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا, سچ کہا. اب یہ بھی صحابہ نے نریٹ کیا اس حدیث کے اندر کہ یہ آگے سے کہنا کہ سچ کہا, تو یہ اسٹوڈنٹ تو ایسے نہیں کرتا عام طور پہ کہ ٹیچر تو کوسچن کرے اور کہے کہ آپ نے سچ کہا. پھر اگلا کوسچن کیا, ایمان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ڈیفائن کیا کہ اللہ پر ایمان, کتابوں پہ ایمان, آخرت پہ ایمان. تو تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے سچ کہا. پھر تیسرا کوسچن جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ احسان کیا ہے, فخبرنی عن الاحسان, کے احسان کے بارے میں مجھے بتا. تو قال, کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسر کیا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے فانہ یراک, وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. پھر انہوں نے قیامت کے متعلق سوال کیا کہ قیامت کیا کے بارے میں مجھے بتائیں, تو وہ پھر آگے لمبی حدیث ہے. اور ہوا یہ کہ جب وہ چلے گئے وہاں سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تمہیں پتا یہ کون تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اس سے بھی علماء نے یہ ڈرائیو کیا کہ دین, دین میں یہ سب شامل ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام, تو اس میں یہ سب شامل ہے, ایمان, اسلام, اور تیسری چیز مقام احسان. اب اس لنک آیت سے اس کا کیوں لنک بنتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھتے ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو پھر یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے, یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ تو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک خاص کیفیت ہے کہ گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو. حدیث کے الفاظ میں یہ ہیں کہ انا کا جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو اب یہ کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا کیفیت ہے. تو اس کو پھر ڈسکرائب کیا گیا یہ کیا کیفیت ہے. تو دو ورڈز پر نکلے, ایک ہے مراقبہ, ایک ہے مشاہدہ. مراقبہ اور مشاہدہ جو اس حدیث مبارکہ کے انہی الفاظ تھے کہ کہا کہ گویا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, یہ نہیں تو وہ تمہیں دیکھ رہے. تو پہلی چیز مشاہدہ ہے کہ تم اس کو دیکھ رہے, دوسری چیز مراقبہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے. مراقبہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کلوزلی آبزرو کر رہا ہو. تو یہ دو مقام ہے, مشاہدہ اوپر کا ہے اور مراقبہ اس سے نیچے کا. اور ہمیں ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ ایسے مقام پہ پہنچو کہ مشاہدے کے مقام پہ پہنچو. وہ نہ پا سکو تو کم از کم مراقبے کا مقام تو ہو. اب ان دو مقامات کو سمجھنا ضروری ہے. اسی کتاب میں پھر اسی چیپٹر کے اندر آگے اور حدیث بھی ذکر کی, اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. اور وہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کیونکہ یہ بہت ینگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, تو وہ یہ فرماتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فقال, اے نوجوان, اے بچے, یا غلاموں, انی علمک کلمات, میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں. اب دیکھیں نصیحت ہے, ینگسٹرز کو نصیحت ہے. نصیحت کیا کی؟ احفظ اللہ یحفظ, کہ اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے. پھر آگے کیا کہا, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, کہ تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اور پھر آگے اور کہ جب تو کوئی سوال کرے تو پس اللہ سے سوال کرے, جب کوئی مدد مانگے تو پس اللہ سے مدد مانگ, اور جان لو کہ سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ دینے کے لیے, وہ نہیں فائدہ دے سکتے جب تک اللہ نے نہ چاہے, اللہ نے تمہاری لکھنا دیا ہو. اور اگر تمام لوگ نقصان کے لیے جمع ہو جائیں گے تمہیں نقصان پہنچائے, وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نے تمہاری لکھنا دیا ہو. کلمے اٹھا لی گئی ہیں اور صفحے خشک ہو گئے. تو یہ نصیحت. پھر ایک اور حدیث, یعنی کہ ایک اور راوی نے اس کو ایسے روایت کیا, احفظ اللہ تجدہ امامک, کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے امام سامنے پاؤ. اب یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے پانا, اللہ تعالیٰ کو جیسے گویا کہ اس کے مشاہدے میں ہونا, یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینگسٹر کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ کرنا, اور کیسے کرنا, کہ احفظ اللہ, حفاظت کرو اللہ کی. اب یہ جو مقامات ہیں اس کے متعلق انسان کو پتا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ, عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں. لمبی حدیث ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں نا کچھ خیالات آنے لگے, اور اس حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے خیالات آئے کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی نہیں آئے, یعنی کہ چند مسابس آنے لگے. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کیفیت کو جانچ دیا, اور جانچنے کے بعد کیا کیا کہ میرے سینے میں ہاتھ مارا, ہاتھ مبارک میں سینے میں مارا, اور کہتے ہیں اس سے مجھے پسینے آنے لگ گئے, اور میری یہ کیفیت ہو گئی گویا میں اللہ کو دیکھ لوں. یہ حدیث کے الفاظ ہے صحیح مسلم شریف کی روایت. تو آگے بھی لمبی حدیث, وہاں پہ بھی یہ کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں صحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے لگنے سے میری ایک کیفیت زائل ہوگی. نہ صرف وہ زائل ہو گئی بلکہ ایک اور کیفیت مجھے مل گئی, جیسے میں مقام مشاہدہ میں پہنچ چکا ہوں کہ جیسے گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ ساری روایات ذکر کرنے کا کیا مقصد کہ ایک مقام موجود ہے دین کے اندر, دین مبارک کے اندر, اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ کام مقام ہے مقام مشاہدہ, کہ جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا. اب یوں اس چیز کو کچھ اس طرح سمجھیں, کہ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے مختلف لیولز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ایک لوئر کلاس غریب لوگوں کا ایک طبقہ ہوتا ہے، پھر ایک مڈل کلاس جو ایک درمیانی قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایک اپر کلاس ہوتی ہے اور ایک الیٹ کلاس ہوتا ہے. اب یہ وہ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. اب ان کی جو ہے نا سوچ ہی فرق ہوتی ہے. یہ معاشرے کے اندر جو طبقات پائے جاتے ہیں، ان کی سوچ، ان کے مسائل، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کی اپروچ زندگی کے بارے میں، ان کی سوچیں زندگی کے بارے میں، ان کی تمام چیزیں نا ڈفرنٹ ہوتی ہیں دوسری کلاس سے. یعنی غریب کلاس ایک لیڈ کلاس میں مارک ڈفرنس ہوتا. مثال کے طور پہ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ کسی جگہ جو غربا میں تھے اس علاقے کے، اس پہ ان پہ کچھ مشکل حالات آ گئے، مہنگائی بڑھ گئی. تو جو اس علاقے کا جو لیڈ کر رہا تھا، جو رول کر رہا تھا، اس کو خبر پہنچائی گئی کہ آپ ان کا کیئر کریں کچھ. تو نے کیا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں روٹی نہیں مل رہی. تو یہ کتاب میں لکھا ہوا تھا یہی سمجھانے کے لیے. تو اس نے آئے کیا کہا؟ روٹی نہیں مل رہی، جو ڈبل روٹی کھائیں. یعنی اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے مسائل کیا ہیں، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بالکل ایک بالکل ڈفرنٹ دنیا کے اندر ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور ایگزامپل اس کو سمجھیں کہ ایک لوئر کلاس کا بندہ، اسے صاف پانی نہیں مل رہا ہوتا پینے کے لیے، پانی نہیں مل رہا، اور مل رہا ہے تو صاف نہیں. اور اپر کلاس میں کئی بار کیا حالت ہے، یہ ریئل بات ہے کہ ایک شخص چونکہ وہ آسائشوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو باہر کے ملک میں رہتا تھا اور وہ پاکستان ٹریول کر کے آیا کچھ دنوں کے لیے کہ میں یہاں سے رہوں، اور وہاں جب آ کے رہنا شروع کیا تھا، اب اس کو پانی کی فکر تھی. تو اس نے کیا کیا کہ پینے کے لیے تو اس نے مشروبات رکھ لی، پانی تو پینا ہی نہیں. اب باقی رہے گی کہ جسم کی جو ہائیجین کے لیے، اس نے اس کے لیے منرل واٹر رکھا، کہ منرل واٹر سے نہانا ہے، منرل واٹر سے ہائیجین رکھنی ہے، اور جو باقی مشروبات ہیں وہ اس سے وہ اپنی پیاس بجھائے گا یا اپنی انٹیک کرے گا. اور باقی ایسے ہمارے شیخ نے بتایا کہ میں نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں کہ جو کہ پانی پیے دن عرصہ گزر جاتا، سالوں سے پانی نہیں پیا، اس جس کے عادی ہو چکے تھے مشروبات، انہیں اس ٹیسٹ لیس چیز اچھی نہیں لگتی، اس میں بھی کچھ ڈال کے وہ پیتے. تو ایک کلاس ڈفرنٹ ہوتی ہے، وہ اب ان کے مسائل، ان کی سوچ، سب کچھ ڈفرنٹ ہے. اب جو لوور کلاس کا بندہ ہے، ابھی یوں سمجھے کہ جیسے اس کو اور سمجھانے کے لیے میں ایسے ذکر کروں کہ ہوٹل اس کی منزلیں ہیں، نچلی منزل میں لوئر کلاس ہے، اوپر والی منزل پہ مڈل کلاس، اس سے اوپر اپر کلاس، اوپر ایلیٹ کلاس. تو ان کے رہنے سہنے کے طریقے علیحدہ ہوگا جو فلورس کے اندر. اب نیچے والا اوپر جانے کی خواہش رکھتا ہے کہ میں اپنا اسٹیٹس اپگریڈ کر لوں، میں مڈل کلاس میں چلا جاؤں، مڈل کلاس ہو گیا تو میں اپر کلاس میں چلا جاؤں، اپر کلاس ہو گیا تو میں ایلیٹ کلاس میں چلا جاؤں، میں رول کروں. اور اس کے لیے باقاعدہ پوری زندگی انسان پلان کر رہا ہوتا ہے، نوجوانی سے شروع ہوتا ہے اور بڑھاپے تک آخری وقت تک اس کی پلاننگ چلتی ہے، اس کی ایفرٹ چلتی رہتی ہے کہ میں نے اپنی کلاس کو چینج کرنا. اب جو رول کرنا چاہتے ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں، وہ سامنے آتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم نے رول کرنا. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان شارٹ بات یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ایفرٹ ہوتی ہے کلاس کو اپ گریڈ کرنے. یوں ہی یہ بھی سمجھے کہ دین مبارک کے اندر بھی مختلف درجے ہیں، ایک درجہ نہیں. ایک ہوتا ہے کہ بیسک، ایک تو نچلے درجے ہیں نا، اس کا تذکرہ یعنی میں کر رہا کہ ایک منافق جو بالکل نیچے درجہ ہے، ان کی سوچ ہی لگا دھوکہ دینا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، لوگ ان کے سوچ ہی لگا ہوتا ہے. ایک کفار کا طبقہ ہے، کفار کا طبقہ کیا ہے کہ جی اوپر نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے. مسلمانوں کے اندر اگر بات کی جائے تو اس میں بھی درجے ہیں. ایک درجہ صرف ایمان کا کہ انسان عقیدے کے ساتھ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سب کچھ عقیدے کے حوالے سے مانتا. اور دوسری چیز یہ کہ اس سے اوپر کا درجہ ہے اسے ہم یہ کہیں گے عملی طور پر انسان آگے بڑھتا ہے. جب دو ورڈز یوز ہوتے ہیں نا, اوور لیپنگ ورڈز میں ایمان ایک ہے, عقیدہ اور ایک ہے اسلام. اسلام ہوتا ہے کہ عملی طور پر انسان کیا کر رہا ہے, اس کی باڈی پارٹس کیا کر رہا ہے, باڈی پارٹس کیا کر رہا ہے. ایک اگلا درجہ ہے وہ اس کیا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے, اس سے اوپر والا درجہ ہے مراقبے کا. جب انسان ہر وقت اس کیفیت میں رہتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, میں آنسریبل ہوں, میں انڈر آبزرویشن ہوں. اب سوچ خود ہی سوچے کہیں پہ کیمراز لگے ہوں اور بتایا جائے آپ کنٹینیوسلی انڈر آبزرویشن, تو انسان کیا وہاں بالکل چوکس ہو کے فوکس ہو کے بیٹھ رہا ہے. کہ انسان فوکس ہو کے وہاں بیٹھا ہوتا ہے کہ میں انڈر آبزرویشن ہوں. اور اسی طرح پھر اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے, وہ ہے مشاہدے کا, کہ اس سے بھی آگے جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں انڈر آبزرویشن ہوں, لیکن اس سے بھی آگے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے گویا کہ میں اپنے محبوب حقیقت کو دیکھ رہا ہوں, اس کو مقامی مشاہدہ کرتے. یہ ہے سب سے اعلیٰ درجہ, اس کی ریکمینڈیشن کی کہ یہ کرو, یہاں تک پہنچو. اب دنیا کے اندر تو ہے کہ انسان ہر وقت جوانی سے لے کے بڑھاپے تک قبر تک اس ایفرٹ میں کرتے گلاس کو اپگریڈ کرو. اب یہاں پہ بھی یہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اپگریڈ کروں. کیا مطلب کہ اپنے آپ کو اپگریڈ کر کے میں اس مقام احسان سے مقام مشاہدہ پہ لے. تو اس لیے کہنے کا مطلب کبھی سیٹسفائی نہ ہو, انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل اچھی زندگی گزار رہا ہوں دینی حساب سے. نہیں, یہ جو ہے یہ ہلاکت کی بیسز ہے. اگر انسان کے اندر یہ کیفیت آ گئی نا میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں دینی حساب سے, بس یہی ہلاکت کی. اللہ تعالیٰ دعائیں کرے کہ اس کیفیت سے مجھے نکال, ایسا نہ میں ہلاک کروں, بلکہ یہ ہر وقت تڑپ ہو کے اوپر والے درجے میں چلا, اوپر والے درجے اس کو بھی اینڈ. اب ایک فرق واضح اور ہوتا ہے مقام مراقبہ مشاہدہ میں, کہ مراقبہ میں یہ ہے کہ انڈر آبزرویشن کیا مطلب کہ ہر وقت محتاط, کہ میری ایک ایک حرکت انڈر آبزرویشن ہے, میں آنکھ کہاں دیکھ رہی ہوں انڈر آبزرویشن ہے, میرا ہاتھ کیا لکھ رہا ہے انڈر آبزرویشن ہے, میں میسج کیا بھیج رہا ہوں انڈر آبزرویشن ہے, فیس بک پہ کیا شیئر کر رہا ہوں انڈر آبزرویشن ہے, ایک ایک میری حرکت انڈر آبزرویشن ہے. صبح سے رات میں بیوی سے کیسے بات کر رہا ہوں انڈر آبزرویشن ہے, بیوی شوہر سے کیسے بات کر رہی ہوں انڈر آبزرویشن ہے, میں ذہن میں کیا سوچ رہا ہوں وہ انڈر آبزرویشن. اور یہی بالکل ایز اٹ از کتاب کی صورت میں سامنے آ جائے گا, یہ تم نے کیا, یہ تم نے کیا. اور وہاں پہ انسان کے پاس کوئی نہیں ہوگا کہ انسان جھوٹ بول دے کہ یہ میں نے نہیں کیا یا میرا یہ مقصد نہیں. مقصد بھی اللہ تعالیٰ جانتی کہ مقصد کیا تھا بولنے کا یا کرنے کا. اب اس سے اوپر والا مقام کیا ہے, مشاہدے کا. یہ تو ہے نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ایک ہے میں اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ رہا ہوں. اب اس میں ایک فرق جو واضح ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محبت کا. جب مشاہدے کا مقام آ جائے تو دیکھیں دنیا کی چیزیں ہیچ ہیں. مثال دیتا ہوں اس کی کہ آنکھ سے کچھ لذت ملتی ہے, کچھ خاص منظر خاص چیزیں دیکھ انسان لطف اندوز ہوتا ہے, زبان کے ذائقے ٹیسٹ انسان لطف اندوز ہوتا ہے. انسان اسی طرح مختلف چیزوں کو انجوائے کرتا ہے زندگی کے اندر. اسی طرح اس سب کا جو سردار ہے وہ قلب ہے انسان کا, روحانی قلب, اس کے بھی کوئی ذائقے ہیں. جب وہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں چلا جاتا ہے, ظاہری آنکھیں نہیں جاتی وہ تو دیکھ نہیں سکتی, یہ قلب اللہ کے مشاہدے میں چلا جاتا ہے. جب وہ مشاہدے میں چلا جاتا ہے اب اس کی لذت انسان جان نہیں سکتا جب تک اس کو ایکسپیرینس نہ کر, کہ وہ قلب کی کیا لذت ہوتی ہے جب وہ اللہ کے مشاہدے میں چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ خالق ہے, باقی سے مخلوق ہے. مخلوق عیب والی, کسی خوبصورت سے خوبصورت چیز میں بھی عیب ہوگا, یا وہ خود ہی مخلوق ہے. جو خالق بنانے والا ہے اس کی کیا مشاہدے کی کیفیت ہوگی. تو اس چیز کی تڑپ اور طلب ہو کہ میں اس لیول پہ پہنچ جاؤں, اس چیز کو اچیو کر لوں. اب اگلا کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان احادیث مبارکہ میں صاف طور پہ یہ تذکرہ ہے کہ مقام مشاہدہ ایگزٹ کرتا ہے اور اس کی کچھ ہنٹ دے دیے گئے وہ کیسے حاصل ہوگا. اس چیز کو ایکسکلوڈ کر کے قرآن و حدیث سے ہی ہمارے لیے آسان کر دیا. جیسے حدیث کے ترجمے لکھے ہوتے ہیں, قرآن پاک کے ترجمے, ایون ترجمے کی ضرورت نہیں, کوئی بندہ عارف ابھی سیکھے کچھ پڑھ, لیکن اسٹل ایکسپلینیشن لکھی ہوتی ہے, کمنٹریز لکھی جاتی ہیں, تفسیر لکھی جاتی ہے. کیوں لکھی جاتی ہے؟ کیونکہ انسان ایک عام انسان کو آسانی ہوتی ہے. اسی طرح علماء مشائخ نے کیا کیا کہ اس لیول کو اچیویبل بنانے کے لیے انہوں نے اس کی تشریح کی. یہ ہے کیا اور کیسے اچیویبل؟ کہ پہلی بات ایک انسان نے کبھی دیکھیں, اب ایک لوور کلاس کے بندے کو دنیاوی حساب سے کہو کہ اپر کلاس میں تم جاؤ, اسے کچھ اندازہ نہیں کس چیز کی بات ہوگی. اسے یہ پتا ایگزٹ کرتا ہے, اسے کیا پتا ایگزٹ کرتا ہے, اور اسے کبھی کہا جائے کہ آپشن ہے تم اتنا اتنا محنت کرو تو پہنچ جاؤ گے اس کلاس میں, تو سوچے گا کیوں نہ کرو اس کلاس میں پہنچ. تو پھر اسی طرح دین کے اندر ہے, وہ پہلی چیز ہے اس چیز کو ریئلائز کرے ایگزٹ کرتی ہے کلاس, کہ کیا مقام مشاہدہ ایگزٹ کرتا ہے. دوسری چیز مشاہد نے بتائی کہ اچیویبل بھی ہے, کہ یہ پاتھ وے ہے, یہ روڈ میپ ہے, اس کے ذریعے سے جاؤ گے تو مقام مشاہدہ کو ہر انسان پا سکتا ہے, ہر انسان ایون کافر بھی پا سکتا ہے اگر اس پاتھ وے کو جائے. مسلمان تو ایک درجے اوپر ہے کہ اس کو بیسک بلیف اس کے ہیں. تو پہلی چیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ ایگزٹ کرتی ہے, ایگزٹ کرتی ہے. دوسری چیز یہ انڈرسٹینڈ کرے کہ اچیویبل ہے. باقی اگر لیٹس سپوز کوئی کہے وہ طلب ہی نہیں ہے, ایگزٹ کرتی ہے مطلب کہ مجھے کوئی اس کی طلب نہیں ہے, تو یہ تو پریشانی والی بات ہے. کیونکہ کیا ہوگا, طلب نہ ہونے سے یہ نہیں کہ ایک چیز نہیں ملے گی, ایک مسئلہ یہ ہے کہ اور مسائل میں پھنسا رہے گا. کیا مطلب, دنیا کے اندر جب رہ رہے کیا ہو رہا ہے, جب نچلی وہ لیولز کے اندر نہیں, مطلب یا صرف کانسیپٹ ہے عمل کچھ نہیں ہے, تو یا عمل ہے صرف بیسک, تو اس لیول کے اندر ہے. تو اگر وہ ان دو لیولز کے اندر ہے تو کیا ہوگا, اس کے اندر کچھ اور بھی ہوں گے, دنیا کی محبت ہوگی, دنیا کی لذات کی طلب ہوگی, تو وہ اسے چین تھوڑی لینے دیں گے. جیسے لاسٹ کو سمجھ کرتے وہ تو بے قرار رکھیں گے, پریشان رکھیں گے. پھر توحید کا وہ لیول نہیں اچیو ہوگا جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں, پرسنالٹی بناتا ہے جس کے اندر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے نہ پریشانی ہوتی ہے, جس کے اندر قوت ارادی ہوتی ہے, وہ پرسنالٹی نہیں جنریٹ ہوگی, وہ نہیں ہوگی پریشان زندگی کا راستہ پھرے گا. جس سمجھے گا رازق اللہ ہے لیکن رزق کے معاملے سے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا, کیونکہ اسے فکر ہے کہ اپر کلاس میں جانا ہے. تو ایک پریشانی والی زندگی. اب ادھر کیا ہے کنٹراسٹ میں, ایک سکون والی زندگی جو ذکر ہو رہا ہے پچھلے کئی سیشن سے, کہ ایک پر سکون زندگی انسان گزارتا ہے اس دنیا کے اندر, انجوائے کرتا ہے لائف کو ڈبل انجوائےمنٹ. ایک کیا ہے کہ اس لذت مقام مشاہدہ کی اپنی اتنی لذت ہے کہ وہی کافی. دوسری یہ کہ اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے اور دنیا کے بھی معاملات اس کے اللہ کی مدد میں سامنے حال ہو جاتے. علماء نے یہی اس کا تجربہ کیا کہ یہ جو کہا کہ تم اللہ کی بات کرو اللہ تمہاری بات کرے گا, مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہیلپ آؤٹ کرے گا چیزوں میں, وہ بدل بھی سامنے آ. جب خالق ساتھ ہو, خالق کا مشاہدہ ہو, تو وہ کیا زندگی ہوگی اس کا تصور انسان ذرا کبھی کرے, وہ کیا زندگی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ لوگ آج بھی اس مقام پہ موجود ہیں, پہلے بھی تھے, یہ اور بات ہے کہ کم تھے, کہ کیونکہ لوگوں میں طلب نہیں پیدا کی جاتی ہے, نہیں ہوتی, وہاں تک پہنچنے کی تو ایفرٹ نہیں ہوتی, ایفرٹ نہیں ہوتی مقام نہیں ملتا, مقام نہیں ملتا تو اس چیز کو انسان جانتا نہیں کہ وہ ہے کیا چیز. اگر تمام انسانوں کو پتہ چل جائے مقام مشاہدہ کیا مقام ہے, یا مقام مراقبہ کیا مقام ہے, ہر انسان اس کی طلب میں لگ جاتا, اسے تو چین ہی نہ ہے, اسے تو نیند شاید نہ ہے, کہ یہ جب تک حاصل نہیں ہوتا میں سو کیسے جاتا. جیسے کہ انسان کو پتا ہو کہ صبح بہت مال ملنا ہے, اسے ایسی چیز ملے گی تو اسے کئی بار نیند نہیں آتی, تڑپ ہوتی. تو یہ اوپر والی چیزیں ایگزٹ کرتے ہیں. اب اگلی چیز کے اس کا حصول کیسے ممکن ہے, تو حصول بھی ان روایات کے اندر موجود ہے, جس کا کنکلوژن یہ ہے کہ دو چیزیں, ایک ہے علم و ذکر اور ایک ہے نیک صلح کی صحبت. اور وہ اس میں ذکر, وہ کیسے کہ جب یہ کہا کہ اللہ کی حفاظت کرو تم اس کو سامنے پاؤ گے, علماء نے ایک چیز معنی بھی لیا کہ حفاظت سے مراد یہ کہ انسان اللہ کی یاد میں ڈوبا رہے, کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں, میرے دل میں ہیں, میرا دل اس کی یاد میں گم ہے. جب یہ کنٹینیوس رہتا ہے انسان, کنٹینیوس اللہ کے ذکر میں رہتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, فس قرونی اکثر, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, قرآن پاک کی آیت. تو کیا جب انسان اللہ کی یاد میں تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں, اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے, اس کی رحمتیں اترتی ہیں. جب رحمتیں اترتی ہیں تو انسان کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں, کیفیات آتی ہیں. دیکھیں کیفیت کا نام ہے نا مقام مشاہدہ, ایک فزیکل سامنے چیز تو نہیں ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے, ایک کیفیت انسان مقام مراقبہ کے انڈر آبزرویشن, یہ ہر ایک کیوں نہیں حاصل؟ جانتا سب ہے، سب مسلمان ایک اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ویسے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مقام ابھی حاصل ایکچولی نہیں ہوا. وہ تو مقام حاصل ہو جائے تو پھر واقعی انسان کی کیفیت ہوتی. جیسے ایک ٹیچر تھے، ان کے اسٹوڈنٹس تھے، تو انہیں ان کے اسٹوڈنٹس نے دیکھا کہ خاص اسٹوڈنٹ پہ ٹیچر کی خاص نظر چیک ہے، اور اس کی رسپیکٹ، اس کی بات خاص طور پہ کی جاتی ہے، یعنی اس کو ایک خاص پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے یہ سوچا. اب شیخ نے جان لیا کہ سارے لوگ، یہ کوشچن ہے ان کے ذہن میں کہ کیوں ان کو یہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک دن سب کچھ بتانے کے لیے ایک اور ٹیسٹ بھی لینا تھا، یہ کیا انہوں نے، کہا کہ ایک جانور دیا اور کہا کہ اس کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا. تو کئی اسٹوڈنٹس کو دیا، سارے چلے گئے اور ذبح کر کے دیا. اب وہ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے گئے اور نہیں اس کو ذبح کر کے لایا. تو انہوں نے کہا، یہ تم نے کیوں نہیں حکم کی تعمیل کی؟ تمہیں بھی کہا تھا ذبح کرو. تو انہوں نے آگے بیان کر کیا کہ ایسی کوئی جگہ تھی ہی نہیں کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے. تو جب یہ کیفیت ان کی تھی، تو اب انہوں نے کہا، دیکھا میں اس کو کیوں، تم جو سمجھتے ہو کہ کیوں میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے تم سب کی یہ بھی کیفیت نہیں ہوئی. تم ابھی مقام مراقبہ میں نہیں پہنچے، یہ اس مقام پہ پہنچ چکا. تو انسان کی ریئلی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. اب یہ شخص کے ذہن میں کہاں گناہ کا خیال ہے؟ آئے گا بھی، کیونکہ بحثیت انسان وسوسہ آ سکتا ہے، وہ فوراً اس کو توڑ دے، وہ فوراً اس کی نفی کر دے. کیونکہ یہ بھی یمسٹرز کے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ بہت گندے خیالات آتے ہیں. تو جو گندے خیالات آتے ہیں، اس کو انسان کو اس کی نفی کرنی ہوتی ہے، اس کی انسان کو اس کو روکنا ہوتا ہے. اور گریجولی کیا ہوتا ہے، ود دا پیسج آف ٹائم انسان کے ذہن سے وہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک چیز کیا کہ ذکر اللہ کی کثرت انسان کا، اس سے یہ مقام ملتا ہے. اور وہ کیسے ملتے ہیں؟ اس کا میں ذکر کیا کہ فرض قرون یا فرض قرون، کہ جب انسان اللہ کی یاد میں ہر وقت رہتا ہے، اس سے کام ہی ڈسکنٹینیو ہوتے ہیں. ایک انسان ڈاکٹر پیشنٹ دیکھتا ہے اور وہ ہر وقت یہ بھی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ، بار بار ریمائنڈ کر، ہر پیشنٹ کے بعد یہ دیکھ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے میں ساتھ، دیکھنے میں ساتھ. یہ کہا ایک شخص نے، ایک ڈاکٹر ملے امریکہ میں، تو انہوں نے کہا کہ میں جب کسی شہر کے ساتھ نہیں جڑا تھا، مجھے ان باتوں کا کوئی پتا نہیں تھا، تو میں کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ پیشنٹ دیکھتے بھی یہ سوچ سکتے کہ اللہ کی یاد میں ایسے بیٹھا جاتا. کہتے جب مجھے سکھایا گیا، تو اب میں میجورٹی آف ٹائم تھی، یعنی پیشنٹ آئے، سارا دن بھی گزرے بیوی بچوں کے ساتھ، تو ہر وقت میرے اندر یہ سوچ ہوتی اللہ تعالیٰ مجھے دے دے. تو ایک ہے ذکر اللہ کی کثرت. دوسری کیا ہوتی ہے؟ نیک صلاح کی صحبت. یہ بھی وقت کے ساتھ اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس صحبت کا جو کمپنی کا جو بینیفٹ ہے، وہ کمپنی میں نہ رہنے سے نہیں حاصل ہو سکتا. یہ کلیئر ورڈ میں بات کی جا رہی ہے کہ جو ساتھ رہنے کا فائدہ ہوتا ہے، وہ بغیر ساتھ رہے نہیں پاسبل. دیکھیں صاف ان روایات میں، کہ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے یہ کہا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں جاتے ہیں، صحبت میں آتی، ہماری کیفیت ہی اور ہوتی ہے. ہم گویا کہ جنت جہنم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشاہدے میں ہوتے. وہاں بھی مشاہدہ کہ جیسے مشاہدے میں جنت جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اور جب ان کی کمپنی سے نکلتے تھے، وہ کیفیت نہیں رہتی تھی. تو کمپنی کا بینیفٹ ہوتا، کمپنی کا ہمیشہ بینیفٹ ہوتا. اب ان روایات میں بھی علماء نے یہ کمنٹ کیا کہ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے سے گھٹنے ملا کے کیوں بیٹھ رہے، اس میں کیا راز تھا؟ تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی ایک کہ کمپنی سے کلوز رہنے سے انسان کو کچھ فائدے ملتے ہیں، کلوز رہنے سے فائدے ملتے ہیں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اقرا، پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں قاری نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہیں زور سے گلے لگایا، زور سے دوبارہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے تکلیف ہوئی، اور پھر کہا اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے پھر دبایا، پھر زور سے گلے دبایا، اور پھر کہا اقرا، تو غالباً تیسری بار بھی یہی ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھا کہ جو سورہ اقرا کے اندر ہے وہ پہلی وحی جو نازل ہوئی. اب یہ گلے ملانا اس میں بھی علماء نے کمنٹ کیا محدثین نے, تو وہی کہا کہ کمپنی تھی, تو اس کے فائدے ہوتے. تو اب دو پوائنٹ کیا مل گئے کہ مقام مراقبہ اور مشاہدہ کے حاصل ہونے کے ذریعہ بنتے ہیں, وہ ہے علم و ذکر اور دوسرا کمپن. یہ کنکلوژن ہے ساری احادیث ساری پرانی آیا کہ انسان کو یہ جو سٹیجز ہیں وہ حاصل ہو سکتی ہیں, انسان کیپیبل ہے لیکن دو چیزوں میں موازنت کرے, کنٹینیوٹی لائے. ہر شخص یہ جانتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے اخلاص ہے کہ نیک خدا کے پاس بیٹھنے سے تذکروں سے انسان کو بینیفٹ ہو سکتا. وہ کیا ہوتا ہے کمپنی کا وہی فائدہ جس کا تذکرہ ہو, لیکن اس میں موازنت نہیں ہوتی, کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایک سیشن میں گیا چار سیشن میں نہیں گیا تو وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے, وہ ایویپریٹ ہو جاتا ہے, وہ نور جو آتا ہے انسان کے قلب میں وہ نکل چکا ہوتا ہے, پھر آتا ہے پھر وہ بیس لائن آتا ہے پھر نکل جاتا ہے. ان دونوں چیزوں پہ کنٹینیوٹی رکھنا, نظر رکھنا اپنے آپ پہ کہ یہ پاتھ وے ہے اللہ تک پہنچنے کا, اللہ کے مشاہدے مراقبے تک پہنچنے کا, میں اس پہ کنٹینیوٹی رکھوں. کیوں نہیں ہوتی؟ دنیا کے دوسرے کاموں میں دیکھیں, جس طرح میں نے ذکر کیا جاب میں کبھی ڈسکنٹینیو ہوا کیونکہ اس پتہ یہ اسٹیٹس لیول اوپر کرے گا. کسی اور چیز میں کبھی ڈسکنٹینیوٹی آتی ہے جہاں پتہ چلے کہ میرا اسٹیٹس لیول اوپر ہو جائے گا؟ نہیں آتی. یہاں پہ چونکہ احساس نہیں, ایک تو پہلی بات اندازہ ہی نہیں کہ کیا کیا مقامات دنیا کے اندر ہیں. قیامت کے دن اسے جب مرتے ہی پتہ چل گیا مقام مشاہدہ بھی کوئی چیز تھا, اور میرا جو ہمسایا میرا بھائی میرا دوست وہ اس مقام پہ تھا اور وہ اتنی لذت کے اندر تھا اور میں اس عام لذات کی نظروں کی لذات اور ذائقوں کے پیچھے میں نے زندگی ضائع کر دی جو آج میرے ساتھ نہیں ہے, تو کتنا اسے پچھتاوا ہوگا لیکن اس کو کچھ ہاتھ نہیں ہے. تو یہ وقت ہے کہ انسان سمجھے کہ مقامات ہیں, اس کی ارج کرے. جو دعائیں کرتا ہے اہل الصراط المستقیم وہ یہی ہوتا ہے, اللہ راستہ دکھا کہاں کیسے پہنچو اس پہ, ارج تو ہو اس کے اندر. پہلی چیز ہے ارج پیدا کرے, دوسری چیز ہے اس کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے, اس پہ پھر سوچے کہ کیسے ہو سکتا, کیسے ہو سکتا. کرنے والے بہت کچھ کر رہے ہیں. اب وقت کا میں اس کی میں ساری ڈیٹیل میں جاؤں کہ واقعات وہ سناؤں کہ کیا کیا وہ کر کے گئے جن کو پتہ چل گیا یہ چیز ہے اس کو میں نے ایم کرنا حاصل کر. ایم دنیا کے ایسے حاصل ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایفرٹ نہیں, لیزینس کی انتہا, لیزینس کی انتہا ہوتی ہے کہ کیا آرگیومنٹس ہوتے ہیں کہ اچھا ذکر ہوا یہ ہوا نہیں, وہ وقت نہیں ملا, اچھا اچھا انسان ہے نہیں ملتا, ہفتہ گزر گیا دو ہفتے گزر گیا مہینہ گزر گیا ایک ہی پوائنٹ آتے نہیں, وقت نہیں مل رہا وقت نہیں مل رہا سوری وقت نہیں مل رہا. کسی کا نقصان نہیں ہو رہا, وقت نہ کر رہا وہ. یہ بھی ایسی چیزیں بھی نہیں کہ جو صدیاں لے جاتی ہیں مقامات حاصل ہونے, یہ چند دنوں کی مہینوں کی چند سالوں کی ایفرٹ ہوتی ہے. انسان ان مقامات کو خود آبزرو کرتا کہ اب نماز میں کھڑا ہوا مقام مشاہدہ ہے, وہ اللہ کی عبادت ایسے ڈرے ہوئے اس کو دیکھ. اب اس کو اور ورڈ میں کیا ایکسپلین کیا جائے؟ یہ ہے فیلنگ, یہ ایک فیلنگ کا نام ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں اس کو دکھا دیا جائے کہ فزیکل چیز یہ چیز ہے اس کو دیکھ لو. دنیا میں ایکچولی دیکھ رہے نا, اس میں آتا ہے وہ مقام بادشاہ کا یہ پروٹوکال ہوتا ہے اس کا یہ پروٹوکال, میں کیوں نہ آ سکتا. اب یہاں کے پروٹوکال آخر پہ ملیں گے, دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ چھپا دیا گیا ازمائش کے لیے, لیکن وہ جو جس کے اندر وہ مقام ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. ایک اللہ والے کتابوں میں مشہور واقع ہے کہ تھے بادشاہ ان سے ملنے آئے, اب وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ کی کیا جو بھی نیت تھی آنے کی, تو بادشاہ نے آ کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے کہا کچھ کنورسیشن کی, انہوں نے آگے سے کیا تو مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے ایک چیز چاہیے آپ ذرا سائڈ پوزیشن دھوپ آنے. یعنی کہ یہ کوٹ کرتے ہیں ایون جو نان مسلم کتابوں میں ہے کہ یہ صوفیاء ہوتے تھے یہ اللہ والے ہوتے تھے کہ جن کو بالکل یہ ان کی آئیڈیالوجی اور یہ ان کی رنگی بلانے کا طریقہ ہوتا. اب کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لائف سٹائل انسان کی ایسی کوئی لائف سٹائل بن جائے گا تو وہ سمجھ نہیں سکتا. بالکل اسی طرح جس نے میں نے پہلے اگزامپل دی کہ جیسے کوئی لوور کلاس کا شخص اپر کلاس کے لائف سٹائل کو نہیں سمجھ سکتا کئی بار, یا اپر کلاس کا لوور کلاس کو نہیں سمجھ سکتا, اسی طرح کئی بار انسان جب نچلے درجے پہ ہوتا ہے تو وہ سمجھ نہیں آ جاتی کیا بات کی جا رہی ہے, وہ سمجھتا میرے لیے یہ بات کرنی ہے. حالانکہ اس کے لیے کہا دین میں تمہارا دین سکھانے آئے, انسان دین پہ عمل کی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو तो क्यों नहीं उसको हासिल करता? तो ये जो सोच आती है ना, ये शायद मेरी बात नहीं, ये बिल्कुल ऐसी सोच है जैसे एक बच्चे की हो कि वो बचपन में क्या करता है, वो एक टॉफी के पीछे लड़ रहा हो, बाप से भी टॉफी चाहिए, ये चाहिए, छोटी सी कोई चीज होती है। जो बड़ा मेच्योर होता है वो खुद समझता है वो तो ऐसी चीज में, वो उसके तो मतलब कि कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है जिंदगी का। या इसको यूं समझे कि जैसे कोई एक एडिक्ट होता है, अब उसे एक नॉर्मल बंदा कोई डॉक्टर कहता है कि एडिक्शन ये जिंदगी नहीं है, इसे निकलो, एक नॉर्मल लाइफ गुजारो। अब वो सोचते हैं कि मैं, मुझे ये नहीं दी जाएगी ड्रग, मेरा बनेगा क्या, मेरा बनेगा क्या, मैं कैसे जिंदा रहूं। अब उसकी अपनी एक सोच चल रही होती है, उसे कहा जाता है तुम्हें एक वक्त आएगा इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी, इससे बेहतर जिंदगी तुम गुजारोगे। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि इंसान एक बच्चे की सोच कि बस दुनिया की नजारों की ट्रॉफियों के पीछे इतना बड़ा सौदा हाथ से निकालना, या उस एडिक्ट की तरह दुनिया के एडिक्शन के पीछे पड़ा हुआ है और उस इतनी बड़ी नॉर्मल लाइफ को, एक अजीम जिंदगी को वो हाथ से गवा रहा है। उसे कहा जाता है कि ये तुम एडिक्टेड हो ना नजरों के, फलान नजारे को देखता रहूं, इसकी एडिक्शन जो तुम्हें पड़ गई, जिस पर दुनिया में नंबर वन मसला बनता जा रहा है इंटरनेट के थ्रू नजरों का गलत इस्तेमाल, ये जो एडिक्शन, इससे बाहर निकलना मुमकिन है? बाहर निकलना ही नहीं बल्कि उस अजीम मुशाहिदे तक तुम्हारा जाना मुमकिन है। तुम इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हो, ये सब पॉसिबल है। कैसे? तो उसे यही तरीके, इल्म जिक्र और सोबत कंपनी में जाओ। अब उसको यही रहता है कि होना तो हो कुछ है, यानी मुझे यकीन नहीं है। जिन देखिए स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिन्हें बस कहा जाए ये करना, वो बस डेडिकेटली लग जाते हैं, और एक होते हैं बिल्कुल लापरवाह, जितना मर्जी उन्हें नसीहत कर लो कोई असर नहीं होता। इसी तरह इंसानों की भी दो टाइम, उन्हें बताया जाए ये एम है, अचीवेबल है, ये रास्ता है, वो बस लग जाते हैं। और एक है जिनको नसीहतें, उनको रिमाइंडर, उनको इतना कुछ किया जाता है लेकिन वो वही फीडबैक आ रहा है, मैं वक्त ही नहीं है मेरे पास, वो समझ नहीं रहा क्या हो रहा है। वक्त तो निकल जाएगा, जाया हो जाएगा, वक्त और मिलना भी नहीं है। वो समझे ना, डॉक्टर को समझे कि क्या हो रहा है। अगली वजह एक ये बनती है कि इंसान इस पे अमल पैदा नहीं होता। यही कि होता क्या है कि गुनाह उसके आड़े हैं, जिसको मैं कह रहा हूं एडिक्शन। देखिए गुनाह से इंसान निकल सकता है, पॉसिबल। अब ये सवाल पैदा होता है कि गुनाह छोड़ूंगा मुकामात मिलेंगे, गुनाह छोड़ते हैं नहीं, कह जा रहे गुनाह से निकलो मुकामात पाओ, वो कहते गुनाह तो छूटते नहीं, इसी स्ट्रगल में पूरी जिंदगी गुजर जाता है और आखिर मायूस हो जाता है। दो चार पांच साल एफर्ट की फिर मायूसी आनी शुरू होती है, फायदा तो कोई होता नहीं है, पता नहीं ग्रेस भी करते हैं, मैं तो इतने अच्छे समझ। ये समझे कि पहली इसमें प्री रिक्वायर्ड क्या है, गुनाह छूटे इन मुकामात में हासिल होने का। दूसरा ये है कि वह एफर्ट करे फिर वो मुकामात मिलता है। अगर गुनाह नहीं छूट रहे उसे तो देखें फिर भी यही दो स्टेप्स उठाए गुनाह छूट जाएंगे। कहने का मतलब कि अभी वो बहुत नीचे है कि गुनाह के लेवल पे ना, गुनाह नहीं छूट रहे। इन दो चीजों को करने से, इल्म जिक्र और सोबत कंपनी में जाने से, वो पहले उस स्टेज से निकल ये हासिल होगी कि वो गुनाह छूटेंगे, कम हो जाएंगे, कम होंगे फिर फर्दर वो कंटिन्यूटी उन जिक्र और सोबत में रखेगा तो अपर लेवल पे जाएगा कि अब उसे गुनाह छोड़ के अब वो उन मकाम को देखना शुरू करेगा। जिसके गुनाह नहीं है उसको पहले ही नेक जिंदगी गुजार रहे, वो बड़ी जल्दी उन मुकाम में शायद दिखाता है। लेकिन इसकी ये भी दलील है कि उल्मा ने, जिनको इल्म था, जो बामल थे बजाहिर, उन्होंने इस मुकाम में मुशाहिदा के असूल के लिए शास्त्र किया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम थे, वो उनके अशार को भी पढ़े कि किताबों ने मुझे वो फायदा नहीं दिया जो इस चीज ने मुझे दे दिया। वो क्या था? मुकाम में मुशाहिदा होने में, और ये जो लज्जत है ये जुबान से डिस्क्राइब हो ही नहीं सकती। अगला सवाल होता है क्या होती है मुकाम में, कैसे मुशाहिदा होता है? एक लेवल है ना अचीव करे इंसान का, कल्ब है उसको फील भी करता है इंसान के कल्ब है, उसकी तवज्जो भी अल्लाह की तरफ चली आती है, वो हटाने से भी नहीं हटती। ऐसे भी किताब वाकयात है कि कई बार ये हुआ कि कईयों ने ये कहा, कोट किया कि हमारी तवज्जो नहीं हटती, पहले जमती नहीं अब हटती नहीं अल्लाह ताला से, हर वक्त अल्लाह ताला का तसव्वुर। अब आम शख्स कहते हैं कि उसमें क्या इंजॉयमेंट क्या होगा, वही बात है, वो निचले तबके से देख रहे ऊपर वाले। पहली चीज की यही इंजॉयमेंट बन जाती है हर वक्त इसकी लज्जत। देखिए एक आम बंदे की इंजॉयमेंट क्या है, प्लान ड्रामा फिल्म, ये नजरों की कुछ चीज, कानों से कुछ चीज, بس تو یہ جب دو آرگنس کی یوزیج سے کچھ لذت مل رہی ہے تو کل سے لذت کیا ہوگی جو اسے مل گئی، اسے کسی لذت کی کیا حاجت ہوگی؟ دوسری چیز وہ نارمل انجوائمنٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرتے تھے ان کی زندگیاں جو وہ اس کی بن جائیں، فیملی کے ساتھ انجوائے کرے گا، ہنسی مزاق کرے گا، یہ اس کی جائز انجوائمنٹ بن جائیں گے، حرام انجوائمنٹ سارے نکل جائیں گے۔ تو ایک نارمل لائف آ جاتی جیسے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اسی لیے عام شخص جب ان کی زندگی بڑھتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی یہ کیسے آج کل اپنی گئی بتائے، کیونکہ ان مقامات کو سمجھا ہی نہیں۔ جو ان کی زندگیاں ہیں وہی وہ مقامات جو ہر وقت مقام مراقبہ اور مشاہدہ میں رہتا۔ ایک صحابی کھڑے نماز کے اندر تیر لگ رہے اور وہ نماز نہیں توڑ، وہ کیا تھا مقام مشاہدہ میں؟ وہ غرق تھے، غرق تھے اس کے اندر تکلفاً کہ خون زیادہ نہ بہ جائے، مسلمانوں کا نقصان نہ ہو جائے، انہیں وہ نماز ختم کرنی پڑی۔ کہتے ہیں میں اس بننا اس وقت بھی تھا کہ اس طور پر لاؤں گا۔ اب یہ مقامات ایگزٹ کرتے ہیں، دیکھیں ایک تو ہے نا ان کا وہ مقام جو ان کی صحبت سے ان کو مل گیا اس میں تو افضل ہو گئے، لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر انہیں تبھی تو انہیں ہمیں ایگزامپل اور معیار قرار دیا کہ زندگی اور دین کے اندر ان کی لیول تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اب اسی طرح ایک عالم کے بارے میں اور آتا ہے کہ وہ ریسنٹ عراق کے تھے، لارومی کی ایگزامپل دی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عالم بن گیا تو مجھے اس چیز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات سے کیا ہے کہ صحبت کی ذکر کی اہمیت، تو اب علم مل چکا ہے تو کہتے میں کہا کہ دیکھو تو صحیح، کہتے کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا، ان سے کوشچن کیا کہ یہ کیا، انہوں نے بھی لکھتا ہے کہ مقام احسان جو ہے مشاہدہ اور مراقبہ اس کے اصول کا یہ ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ بیسک گناہوں سے تو نکل آئے ہوئے جو عام انسان کا مسئلہ ہے، لیکن اگر عام انسان کہے تو وہ گناہوں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ لوگ مایوسی میں جا کے کفر میں جا رہے ہیں، یہ ڈیٹا ہے اس وقت، نگاہوں کنٹرول نہ ہونے انٹرنیٹ پہ لوگ اس سے گئے ہوتے ہیں مایوسی میں جاتے ہیں، یہ گناہ نہیں چھوڑتا، اس کی وجہ سے دل پہ ایسے ظلم آتی ہے نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز نہیں پڑھی جاتی اگلا سٹیج کیا ہوتا، ڈاؤٹس آتے ہیں پتہ نہیں دین ہے نہیں، کفر پر کسی کو نہیں پتا، باپ سمجھ رہے میرا بیٹا مسلمان ہے وہ کفر میں جا چکا ہوتا۔ کبھی ینگسٹرز کے اندر جا کے دیکھیں کیا حالات چل رہے ہیں، ینگسٹرز کیا ہر ایک کے ساتھ بوڑھوں کے ساتھ، لیکن ینگسٹرز کی خاص ایگزامپل کیونکہ وہ نہیں انہوں نے یہ دیکھا ہی بچپن سے، کفر میں چلے جاتے ہیں۔ اور کہاں یہ کہ کفر میں انسان گناہوں کی دلدل میں جا کے کفر میں جا رہے ہیں، اور کہاں یہ راستہ مشاہدہ کتنا پڑتا تھا، اس کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ادھر سے آئے نکلے، اس سے پاسبل نکلے ہیں لوگ، اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے وہ بھی دو دن ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ دیکھو ایک کینسر ٹریٹمنٹ کوئی کم ٹائم نہیں لیتی، ایک عرصہ لگتا ہے، جتنے بھی کچھ عرصہ تو لگے گا کہ اس پہ یقین رکھو کہ تم نکل جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نکال لیتے۔ تو وہ آدمی کیا کہتے میں شیخ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ یہ مقامات ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ اسکار کرتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے اپنا اسٹوڈنٹ بنا لیا، انہوں نے کہا نہیں آپ فلاں کے پاس جہاں پہ کہتے فلاں کے پاس چلا گیا اور میں نے سیکھا، اور اس دیکھا اسکار کے بعد جب ان کی کیفیت بنی ہو یہ مقام مشاہدہ اور وہ والی، تب انہوں نے اس پر بک لکھی ہے، چھوٹی سی بک ہے کوئی پڑھ سکتا ہے، مولانا مزون نعمانی صاحب کی تصوف کیا ہے، اس میں سارا انہوں نے یہ واقعہ لکھا، یہ ہوا، پھر انہوں نے قرآن و حدیث میں چیک کیا کہ یہ یہ آیتیں، ان پہ مجھے پتا چلا کہ عمل کیسے کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا مقام احسان کو، کہتے مجھے پتا تب چلا کہ یہ بھی ان کا مقام آتا اور حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں، بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جنت کی سب سے جو اعلیٰ نعمت اللہ تعالیٰ کی بگاڑ، دنیا کی سب سے اعلیٰ نعمت وہ مقام مشاہدہ، میں کیوں نہ اس کی صحیح کروں، کتنی ناقدری ہے، انسان کو نعمت مل رہی ہے اور وہ اس کی نہ، اور آگے جو آرگیومنٹ کر رہا ہوں میں ٹائم میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن فائدہ اس کی جو فیل ہو دیکھ کر فائدہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے دیر سم تھنگ رانگ، کیا رانگ عام طور پہ ہوتا ہے کہ بڑا گناہ وہ کر رہا ہوتا اس سے توجہ نہیں ہوتی، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کر ہی نہیں ہوتا، ریگولرٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیفیت حال کا نام ہے، ایک ہوتا ہے نا کال ایک ہوتا حال، ایک بڑے شیخ کے بارے میں ہی ہے غالباً رومی تھے یا کوئی اور تھے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں درسِ حدیث و قرآن دے رہا تھا کہ ایک شیخ آئے, تو انہوں نے میری کتابیں لیں اور آگ لیے اور پانی میں پھینک دیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ نہیں, پہلے انہوں نے پوچھا کیا کیا رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پڑھا رہا, یہ قال ہے, قال کہتے ہیں بات کر رہی. تو انہوں نے جو پھینکے تو انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا؟ تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں, مچھلیوں کو کہا کہ اور آگ نکال دو, مچھلیاں اور آگ لیں سوکھی سیاہی بھی ویسے. کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ خال ہے. کہا یہ بھی کر دو. تو کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ جڑا اور پھر وہ علم حاصل کیا اور پھر میں بچا رہا دنیا میں قال کا علم نہیں حال کا علم. اب اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ انسان کی سوچ محدود ہو گئی قال تک, بس بات کرتا دعوے. عام انسان دعوے, مسلمان مجھے کیا ہوا تھا, میں نے کیا برائی کر دی, دل توڑتا ہے رشتہ داروں پہ, کینے رکھے ہوتے ہیں رشتہ داروں پہ, ظلم کر رہا ہوتا ہے بیوی پہ اور کہتے میں نے کیا کیا, یہ اس کی حالت ہوتی ہے. بات اور باقی کیا سپرفیشلی وہ قرآن میں پڑھتا ہوں, قرآن میں پڑھنا آتا ہے. یہ قال ہے, حال پہ جائے اس کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان خود اس کو ڈرائیو کرتی ہے. قرآن و حدیث میں کتنی جگہ ہے, اس میں چند اگزامپل پیش کی ہیں. تو بات کا کنکلوژن, بات اور بھی کی جا سکتی ہے لیکن وقت کم ہے. تو کنکلوژن بات کا یہ ہے کہ جس بھی اسٹیج میں انسان ہے, پہلے تو یہ سمجھے کہ اسٹیجز ہیں, آیا میں نے اچیو کر لیا, ڈیڈیکیٹڈ ہوں. عام بندہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے کیجولی ایٹیٹیوڈ جیسے کرتا ہے, یہ ڈیڈیکیشن ہے. ڈیڈیکیشن پتہ چلتی ہے کام آگے پیچھے کرتا ہے, کام آگے پیچھے کرتا ہے. کتنی مصروف زندگیوں کے اندر وہ کام آگے پیچھے کر رہے ہوتے نہیں. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ جو ویکلی سیشنز میں نہ آئے, کیونکہ ہر شیخ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ویکلی سیشن رکھتا ہے, کہا کہ جو نہیں آتا نا وہ نیکسٹ سیشن میں اس سے پوچھا جاتا کیوں نہیں آیا. کہنے کا مطلب کہ تمہاری ڈیڈیکیشن میں کمی ہے, کام پڑ گیا مطلب, تمہارا بچہ بیمار ہوا تو تم کام آگے پیچھے نہیں کرتے, تم کوئی اور مسئلہ ہو کام آگے پیچھے نہیں کرتے, بیمار ہو کام آگے پیچھے نہیں کرتے, دل تمہارا بیمار پڑ رہا ہے تم کام آگے پیچھے نہیں کرتے. ہمارے شاہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں, کہتے ہیں بندہ بیمار ہو تو ماں کہتی ہے آئی سی میں لے کے جاؤ, باپ کہتا آئی سی میں لے, کوئی یہ نہیں کہتا نہیں یہیں پہ ٹریٹ کر دو. تو اسی طرح جب دل کی بری حالت ہو اسے آئی سی یو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کو شاہ کے پاس لے کے جاؤ, اس کو اس کی صحبت میں بٹھاؤ, یہ ٹھیک ہوگا. کیونکہ اندازہ ہی نہیں, نہ طریقہ پتا, نہ کوئی منزل پتا, نہ کوئی نہ ڈسکشن, نہ کوئی بات, بس ایک زندگی گزر گئی. اور جو گناہوں کی دلدل میں وہ بھی مایوس نہ ہو, نکلنا پاسبل ہے. اتنا فریکوینٹ یہ فیڈ بیک ہے کہ نگاہوں کو گناہ نہیں چھوٹ رہے, نگاہوں گناہ چھوٹ رہے, سب پاسبل, نگاہیں اٹھتی نہیں ہیں نہ محرم کی طرف. یہاں یہ بھی ذکر کر دوں جو میں پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ گناہ آڑے ہوتے ہیں. ایک ہمارے شیخ کے جو شیخ تھے انہوں نے واقعہ ذکر کیا, ان کے ایک خلیفہ تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ میری یہ مقام مشاہدہ مراد پہ حاصل تھا تو لیکن ایک وقت آیا کہ ختم ہو گیا, کہ وہ مقام مشاہدہ مراقبہ مجھے فیل نہیں مانگا. تو کہتے میں نے کچھ تو سوچا, ذکر اذکار بڑھا دیا, لیکن پھر بھی وہ مقام نہ ملے, وہ کیفیت واپس نہ آئے. تو بڑے پریشان ہوئے, ہم نے شیخ کو بتایا, تو انہوں نے بھی کہا میں دعا کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. تو لیکن تم یہ زندگی میں دیکھو گناہ تو نہیں کچھ شروع ہو گیا یا گناہ تو نہیں ہو رہا. خیر انہوں نے سوچا تو پھر انہوں نے کیا پوائنٹ آؤٹ کیا, کہتے ہوا یہ تھا کہ ایک محلے میں فیملی تھی جس سے آنا جانا تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ جو بچی ان کی چھوٹی تھی پہلے, تو اسے بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے, اب وہ بالغ ہو گئی. اب کہتے مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ بالغ ہو گئی ہے, اب میں ٹریٹ ویسے کر رہا تھا, گفتگو دیکھنا اور سارا معاملہ جو ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ. تو کہتے میں نے سب سوچا کہ یہ تو بالغ ہے, تو میں نے پھر اسے ڈسکنٹینیو کیا, اسے پردہ کیا, تو کہتے وہ مقامات واپس آ گئے, وہ کیفیات واپس آ گئے. تو کئی بار تو گناہ آڑے ہو جاتے, لیکن اگر کوئی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے نظروں کی مسائل میں یا اور ایشوز کے اندر, تو یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کروں, ان کو چھن گئی ہے, نہیں, ان کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے. جو اوپر جا چکے تو ان کے ساتھ معاملہ ہی اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, عام بندے کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے جب تک اس مقام پر نہ پائے. تو اس کے لیے میسج ہے کہ نکلنا پاسبل ہے, لیکن یہی دو طریقے ہیں, اب تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ کیا ہے کہ اس کو ڈوز دو ڈوز دو, تب جا کے وہ دل سمرتا ہے. کیونکہ قرآن پاک نے جب یہ کہہ دیا فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ تمنا محسن کی وہ لگاتا ہے اس کے قلب میں مرض ہوتا ہے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے قلب بیمار ہوتا ہے تو اس کا بیماری کی شفا کیا ہے؟ حدیث میں کہا کہ شفا القلوب ذکر اللہ, قلوب کی جو شفا ہے وہ اللہ کا ذکر. تو یہاں علماء نے کہ ذکر ہی کثرت کرے, اسے ڈوز دیتا رہے دیتا رہے, چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے, وہ دیکھے گا اندر سے ایک بوٹا نکل آئے محبت لائے اور پھلتا پھلتا وہ مقام مشاہدہ کا انسان کو دے. تو وہی شخص ہے وہ کہاں زندگی گزار جاتا ہے گناہوں کی دلدل میں, وہ کہاں وہ مقام مشاہدہ پہنچ جاتا ہے. یہ پاسبل یہ میں اب میرے پاس وقت ہے اور یقین میں نے کرنا ہے, وہ گناہوں کی دلدل میں رہنا چاہتا ہوں, میں اس دنیا کی مسائل پریشانیوں غموں کے اندر رہنا چاہتا ہوں, یہ اس مقام مشاہدہ کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں, دنیا اور آخرت کی دنیا کو انجوائے کرنا ہے. تو میرے پاس آپشن یہی اللہ نے دنیا بنائی اسی لیے, زندگی دی اسی لیے, اور قرآن و حدیث کی وضاحت اس لیے کی. دیکھیے اچھے کریکٹر کو پروڈیوس کرنے کے لیے دو چیزیں بہن ہیں. ایک ہے کہ انسان کو علم ہو, نالج ہو. اب یہ پرسنالٹیز کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ تو واقعات سن کے انسان کو علم آ گیا, یا جو ہم یہ ٹاپ کر رہے ہیں یہ علم کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. تو علم حاصل کرنا بیسک ہے کسی بھی ایٹریبیوٹ کو پیدا کرنے کے لیے, کہ انسان کو پتا ہو میرا یہ ایم, یہ ایم ہے یہ پتا ہونا چاہیے. راستہ کیا وہ بتایا جا رہا ہے, وہ علم بتاتے خود ایک راستہ ہے کہ اس سے انسان کے لوگ چیز کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے. لیکن کیا علم سے تمام ایٹریبیوٹس آ جاتے ہیں؟ اس کا آنسر کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ذکر کی گئیں علم صبر, میجورٹی آف مسلمانوں کو پتہ ہے, جو بھی جس نے بھی دینیات اسلامیات کبھی پڑھی ہے اسے پتہ ہے ان چیزوں کا, کہ صبر بھی ایک ایٹریبیوٹ ہے, علم بھی ایک ایٹریبیوٹ ہے, اور خوش اخلاقی بھی ایٹریبیوٹ ہے. یہ سب انسان کو پتہ ہے. تو علم بذات خود کسی ایٹریبیوٹ کو کامل طریقے سے پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا. ہاں علم کی کنٹینیوشن کے ساتھ سننا سنانا اس میں کافی حد تک بہتری لے آتا ہے, لیکن اسٹل کہ یہ ایک انسان ہو ہی ویسا جائے تو ایسا عام طور پر آبزرو کیا گیا نہیں ہوتا. بگلا سوال ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا ارتھ یہ ہے کہ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے, کیونکہ علم عام طور پر عقل کو ایڈریس کرتا ہے, یہ عقل تک جاتا ہے. انسان کے اندر ایک روح بھی ہے جس کا جو سینٹر ہے وہ قلب ہے, اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے, اس کو ہٹ کرنا بھی ضروری ہے. تو وہ کیسے ایڈریس ہوتا ہے, وہ کیسے ہٹ ہوتا ہے؟ وہ ذکر اللہ سے ہوتا ہے, کیوں ذکر اللہ اللہ انسان کی روح سے اس کو ڈائریکٹ کرتی ہے. جو انسان ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو نرشمنٹ ملتی ہے, روح اس کی افیکٹ ہوتی ہے. تو جب وہ افیکٹ ہوتی ہے تو وہ قلب سمجھتا ہے, تو جب قلب سمجھتا ہے تو انسان پورے کا پورا سمجھ جاتا ہے, یعنی ایکچولی وہ سمجھتا ہے. تو علم اور ذکر, اس لیے جب بھی بات کی جاتی ہے ایک اچھے معاشرے کی, اچھے اخلاق کی, اچھے انسان کی, وہاں ان دونوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. علم و ذکر, علم و ذکر ساتھ, کیونکہ صرف علم بھی وہ پرسنٹیج میں پروڈیوس کر سکتا. صرف اگر ذکر کہیں تو ذکر افیکٹ تو ڈالے گا لیکن انسان کو فہم ہی نہیں پتا ہوگا میں نے بننا کیا. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. علم و ذکر ایک ہی سمجھیں کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, یہ دونوں چلتے ہیں تو منزل حاصل ہوتا. تو عام طور پہ جو معاشرے کے اندر چیز لائق ہے وہ ذکر والا پورشن لائق ہے. اب علم کس طرح ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اب کہ میسیجز ہیں, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, دوسرے سوشل میڈیا کے ذرائع, اب میسیجز حدیثیں بھی فارورڈ ہو رہی ہیں, نالج بھی فارورڈ ہو رہا ہے, لیکن اسٹل وہ پرسنالٹیز بہت کم ہے کہ پروڈیوس ہو رہی ہوں. تو اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ روحیں نہیں ایڈریس ہو رہی, کہ انسان ذکر اللہ میں کمی کرتا ہے اور وہ روح اس کے افیکٹ میں. تو اگر علم و ذکر دونوں ساتھ ہوں تو پھر انسان کے اندر زیادہ چانسز ہے کہ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں. اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ کیا ذکر کروں؟ علم تو قرآن حدیث ہے, اس کے ملٹیپل طریقے اسے آگے پروموٹ کرنے کے لیے, اس کو آگے ڈسکس کرنے کے, لیکن ذکر کیا کرے؟ کیونکہ ذکر جو کیا جاتا ہے وہ عام طور پر دو نیتوں سے کیا جاتا ہے یا دو اس کے ایمز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ثواب کے لیے, تو ثواب کے لیے ذکر کرنا مطلب کہ اس کا بھی نفع ہے. لیکن ایک یہ جس کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایسی پرسنالٹیز پروڈیوس ہو ذکر سے. اب یہ عام طور پہ ایک عام بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں کون سا ذکر چوز کروں کہ اس سے میری ایسی پرسنالٹی بن. ذکر تو بہت ہے, درود پاک پڑھ سکتا ہے, قرآن پاک پڑھ سکتا ہے, استغفار کر سکتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے, بہت بھی حدیث میں بہت سارے ذکر ہیں, نمازوں کی کثرت کر سکتا ہے. لیکن کون سے ذکر سے میری یہ پرسنالٹی پروڈیوس ہو, یہ اس کے لیے ڈیسیژن کرنا مشکل ہے. تو اس کے لیے پھر ضرورت پڑتی ہے ایک شیخ کی کہ جو اسے یہ بتائے کہ یہ ذکر کرو تاکہ یہ پرسنالٹی پروڈیوس ہو. جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے ایک عالم کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طرح اس طرح کا پرسنالٹی پروڈیوس کرنے کے لیے ایک شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ رول کلیئر ہونے چاہیے, کیونکہ کئی بار انسان کسی شیخ کو اس لیے رکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے میں علم حاصل کروں گا, اسے علم حاصل کروں گا, مطلب کیا نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ, یعنی ان کے مسائل سیکھنے کا ایم کر رہا ہوں. یہ بھی صحیح ہے, غلط نہیں ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک رول یہ بھی ہے کہ یہ پرسنالٹی پروڈیوس کرنی ہے, اس سے میں نے اس کے لیے میں نے ان سے ہیلپ لینی ہے. یہ بہت کم لوگوں کو اس چیز کی ریئلائزیشن. تو ہوتا کیا ہے کہ نماز کے مسئلے پوچھنے اکثر لوگ اس پہ رجوع کرتے ہیں, لیکن نماز کی دوری کیسے ملتی ہے بہت کم لوگ آتے ہیں. پھر اسی طرح بیوی کے کیا حقوق ہے, شوہر کے حقوق ہے, اس پہ کبھی گائیڈنس لے لی جاتی ہے, لیکن غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, پھر نظروں کو کیسے قابو کرنا ہے, اس کے متعلق گائیڈنس لینے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. یعنی خود انسان اس چیز کو ذرا سوچے یا اس کو جتنا انٹریکشن ہے کہ مسائل کی لسٹ میں دیکھے تو کتنے مسئلے اس پہ پوچھے جاتے ہیں. کیوں, ریئلائزیشن نہیں ہے نا کہ پرسنالٹی پروڈکشن بھی ایک کام ہوتا ہے, ایسی پرسنالٹی بن گئی, اور مشائخ کا یہ رول ہوتا ہے. اور یہ دونوں رول قرآن پاک میں دیکھے, کئی جگہوں پہ قرآن پاک نے جب ذکر کیا یہودیوں کا تو وہاں یہ ذکر کیا کہ ان کی علماء اور مشائخ, علماء اور مشائخ یہ دو ورڈ یوز ہوتے ہیں. تو علماء نے پھر وہاں سے ہی میسج دیا اور اس کو لیبریٹ کیا کہ دو ایکچولی پورے رولز ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو لہرا گیا. تو دوسرے لفظوں میں اگر یا یوں کہا جائے کہ اخلاقیات والے پورشن کو یا عقائد کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے, توکل کیسے پیدا ہوتا ہے, عبادات کے اندر نماز کی حضوری کیسے پیدا ہوتی ہے, اسی طرح اخلاقیات کے اندر یہ جو ذکر ہوا غصہ کیسے قابو ہوتا ہے, اچھے اخلاق جو کہ تحمل اور صبر اور عاجزی کا مجموعہ ہوتے ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں, تو اس سے معاملات دوسروں سے کیسے کیے جاتے ہیں جس کے اندر سچائی آ جاتی ہے کہ سچ بولتا ہے انسان, دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا, اور اللہ کی محبت ہو غیر کی محبت نکل جائے تو لباس کو سنت کے مطابق پہنتا ہے, دوسرے لفظوں میں اس کے اندر معاشرت آ جاتی ہے, اس کے چہرے کی آؤٹ لک جو ہے سنت کے مطابق بن جاتی ہے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ مشائخ کی صحبت سے ملتی ہیں عام طور پر, اور اسی کا ایک ظاہری پہلو ہے سب چیز کے, نماز پڑھنی کیسے, روزے رکھنے کیسے ہیں, روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, عقائد کے کیا پہلو ہیں, شرک کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ علوم جو ہوتے ہیں عام طور پر علماء کی صحبت سے ملتے ہیں. تو ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جو مشائخ بھی ہوتے ہیں, ایسے مشائخ بھی ہوتے ہیں جو علماء بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ رول فرق ہے. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ایک عالم ہوتا ہے شیخ نہیں ہوتا, اور شیخ ہوتا عالم نہیں, لیکن عالم کو شیخ کی ضرورت ہے اور شیخ کو عالم کی ضرورت ہے, یہ دونوں رول علیحدہ بھی نہیں ہو سکتے, جس طرح کا علم و ذکر علیحدہ نہیں ہو سکتا. تو یہ پورے کا پورا ایک دین کی ڈیٹیل سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیٹیل نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو کیا رہے کہ وہ اخلاقیات نہیں پیدا ہو, وہ اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو رہی, کیونکہ علماء کے رول کا اندازہ ہے, علم کا اہمیت کا اندازہ ہے, لیکن ذکر کی اہمیت, اس سے اچھی پرسنالٹیز پیدا کرنے کی اہمیت, پھر مشائخ کے رول کی اہمیت اس کا اندازہ ہوتا ہے. اسی لیے کئی بار کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے کسی شیخ سے تربیت حاصل کرنے یا اچھی پرسنالٹی پروڈیوس کرنے یا اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے رابطہ کیا, تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کئی بار کی شاید بات کی جا رہی ہے کسی کے عالم سے کوئی مسئلے پوچھتے ہیں, حالانکہ بات کچھ اور کی جا رہی ہے. تو اس لیے دو رول سمجھے ایک چیز, اور اس سے ایم کیا ہے وہ بھی سمجھے, اور پھر دونوں کو زندگی کے اندر جگہ دے. اگر وہ کہیں درست قرآن اٹینڈ کر رہے یا علم کسی ذریعے سے حاصل کر رہے, اس نے کوئی پورشن زندگی کا ایلوکیٹ کیا ہوا ہے, ٹائم ایلوکیٹ کیا ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ کسی شیخ سے رابطہ کر کے ذکر کے لیے تبھی ٹائم ایلوکیٹ کرے کہ کیا ذکر کروں کہ میرے اندر اچھے اخلاق آ جائے, میرا صبر میرے اندر آ جائے, تحمل آ جائے, آج بھی آ جائے, میری نگاہوں میں حیا آ جائے, زبان میں صداقت آ جائے, یہ کیسے آئے گا. تو اس کے لیے بھی ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے جو سلسلے کے اندر ذکر بتایا جاتا ہے وہ چھ چیزیں ہیں. ایک ہے استغفار کی تصدیق, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ. ایک ہے درود پاک کی تصدیق, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, سو دفعہ صبح سو دفعہ شام. پھر قرآن پاک کی تلاوت, ایک پارہ ہو جائے بہت اچھا ورنہ دس پارہ. اور اس کے علاوہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ساتھ ہیں, اسے وقوف قلبی کہتے ہیں. پانچواں ہے مراقبہ. تو مراقبہ کیا ہے؟ یہ ہے قلبی ذکر. ذکر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک لسانی ایک قلبی. لسانی ذکر تو یہ ہوتا ہے کہ استغفار کی تسبیح درود پاک یہ زبان سے کرتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے قلبی, یہ بھی حدیث پاک میں ملتا ہے. صحیح حدیث ہے, مفہوم اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم کوئی شخص مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں سے یاد کرتا ہوں. تو یہ لسانی ذکر ہوا. اور کہا کہ جو شخص قلب میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں, یہ قلبی ذکر ہوا. تو دونوں ذکر موجود ہیں حدیث کے اندر. تو قلبی ذکر سے کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ قلب افیکٹ ہوتا ہے, جو ذکر کیا کہ روح انسان کی افیکٹ ہوتی ہے اور اندر سے وہ پرسنالٹی پروڈیوس ہوتی ہے. پھر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ لیکچر اور علم انسان کے پاس ہوتا ہے, لیکچر سنتا رہتا ہے, لیکن وہ افیکٹ نہیں آتے جو اس 15 منٹ کے ذکر سے آ جاتے ہیں قلبی ذکر. وہ توکل پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, محبت الہی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, وہ تحمل مزاجی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اندر سے افیکٹس آتے ہیں, اندر سے انسان چینج ہو جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ رابطہ شیخ رکھے, اپنے شیخ مقرر کرے اور ان سے رابطے میں رہے, اور وہ ایک جو اس کے مزاج کے مطابق ہوں, قرآن و سنت پر چلتے ہوں, نماز روزے کے پابند ہوں, عورتوں سے پردہ کرتے ہوں, پردے کا خیال کرتے ہوں, یہ اس قسم کے اچھے صحیح عقیدے رکھتے ہوں, شرک نہ کرتے ہوں, تو ایسا شیخ کوئی ڈھونڈے اور اس سے رابطے میں رہے. ایک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان پوری ہسٹری سنا کے پورا فائدہ لے سکتا, ورنہ کئی بار انسان حیات فیل کرتا ہے کہ ہر ایک کو کیا بتاتا رہے اپنی بات. تو ایک سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے پوری ہسٹری بتا دیتا ہے کہ میرے اندر یہ مسائل ہیں, وہ ان سے گائڈ کرتا ہے. تو یہ چھ چیزیں ہیں. اب اس میں ٹائم کنزمپشن بھی نہیں ہے, کوئی ایفرٹ بھی بہت زیادہ نہیں, لیکن افیکٹ اس کے میکسیمم. اب کئی بار یہ ہوتا ہے انسان یہ بھی بات ملٹیپل ٹائم سن چکا ہوتا ہے لیکن امپلیکیشن مسئلہ ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ایک ڈاکٹر پیشنٹ کو دوائی دے, یہ کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ, اب وہ یا تو کھائے نہ کمپلائنس ہی نہیں ہے, یا کھا رہا ہے اپنی مرضی سے, چھ بھی ہیں تو کوئی دو کھا رہا ہے, کوئی ایک کھا رہا ہے, کوئی تین کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں ان تمام مقامات کی سمجھ اور حاصل کرنے کا توفیق نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ ہی ہیں. یا اللہ پاک آپ پہ کتنا احسان ہے کہ اللہ آپ نے دین کو کیسے واضح طور پہ ہم تک پہنچا دیا. یا اللہ پاک کی رحمت سے دین کا عمل نصیب فرما دیجئے, جو غلطیاں کتائیں کمیاں ہوئی اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ شک معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا عذاب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک پوری امت پریشان ہے, پوری امت پر رحم والا معاملہ کر دیجئے. جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرمائیے. جن شروع سے فنا مانگی وہ شروع سے فنا نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبرحمتك.